تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مشورے کے اعتبار سے نشست سوم میں ہماری تفصیلی بات انشاءاللہ ہوگی. وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے، اسی لیے ضابطے کی تکمیل کے لیے تمہیدی طور پر اور اس مضمون سے ربط پیدا کرنے کے لیے چند باتیں آپ سے عرض کریں گے. سب سے پہلی بات آپ حضرات اور ہم سبوں کو سمجھنے کی یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے، صاحب یہ سلسلہ کیا چیز ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، مشکل کچھ نہیں. آپ کسی مدرسے کے طالب علم ہوں گے، کسی کالج کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، کسی مدرسے کے طالب علم ہوں گے، کسی ادارے میں پڑھ رہے ہوں گے، تو جس طریقے سے کوئی شخص کسی ادارے سے ربط رکھتا ہے اور اپنا طالب علمانہ تعلق اس سے قائم کرتا ہے، ایسے ہی انسان اپنی اصلاح کے لیے جب اللہ تعالی کی یاد کے لیے، فکر دین کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے تحت شریعت مطہرہ کے حدود میں اپنا کوئی روحانی استاد بناتا ہے، تو روحانی اساتذہ کے تسلسل کو سلسلہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر والد ماجد رحمت اللہ علیہ ہمارے روحانی استاد ہیں، بہت سے ہیں میرے روحانی اساتذہ، میرے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ بھی میرے استاد ہیں، روحانی استاد، انہیں سے مجھے باسی انفاس کے ذکر کی تلقین ملی، تدریجاً ترقی ہوئی. ابتدا میں فرمایا کہ 5 منٹ صرف تم باسی انفاس کرنا، پھر 2-2 منٹ بڑھانے کی اجازت دی، پھر 7 منٹ، 3-3 منٹ بڑھانے کی اجازت دی، پھر 7 منٹ بڑھانے کی اجازت دی، پھر 14 منٹ بڑھانے کی اجازت دی، پھر 20 منٹ بڑھانے کی اجازت دی. اس طریقے سے پاس انفاس کی تعلیمی ترتیب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے حاصل ہے. ایسے ہی چشتی سلسلے کے علوم اور اس کی تسبیحات مجھے حضرت سے ہی حاصل ہیں. نقشبندی سلسلے میں حضرت مولانا عبدالغفور صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے سبقن 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 ہم نے وہ دروس پڑھے، اسباقیات کیے، تو پوری نقشبندی اصطلاحات تعلیمات تدریجاً ترتیباً تھوڑا تھوڑا کر کے ساری کتابیں وہ پڑھے جو کچھ ہمیں پڑھانا مناسب سمجھ رہے تھے. تو اس طریقے سے روحانی اساتذہ ایک ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، استاذ آدمی کے بہت سے اساتذہ ہوتے ہیں. البتہ اتنا ہے کہ آدمی ایک درگیر محکم گیر کسی ایک شخص پر اعتماد کر کے صحیح اصول کی روشنی میں جم کر اگر لگا ہوا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت کچھ فائدہ ہوگا. حضرت سید السادات حضرت مخدوم جہانی یعنی جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، جو حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، ان کو معلوم ہے آپ کو کہ قریباً 26 روحانی اساتذہ سے ان کو اجازت و خلافت حاصل تھی. تو اساتذہ ہوتے ہیں تو روحانی اساتذہ. تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ قادری بلوم کو حضرت نے گرفت کر کے ترتیب سمجھائی کہ دیکھو حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے کس طریقے کی تعلیم دی. والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو حضرت دادا پیر ناظم عدالت سمستان من پڑتی شاہ محمد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے استاد حضرت مچھلی والی شاہ صاحب شاہ کمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے استاد شاہ محمود اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کے اساتذہ یہ کڑپا اور رائی چوٹی والے اساتذہ, یہاں تک کہ جلال الدین میر سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک وہ سلسلے چلتے ہیں. سلسلے کے اکابر بخارا سے ہندوستان تشریف لائے اور انہوں نے تعلیم اور تربیت کے خصوصی انداز کے ذریعے سے باطن کی راہیں ہموار کی, دل اور دماغ کو اجاگر کرنے, اپنے دل و دماغ کو روشن کرنے اور اپنے دل کو نورانی بنانے کے ڈنگ اور طریقے خاص طور سے علم اور فہم کی روشنی میں پیش فرمائے. جیسے حضرت باہرید بستامی رحمت اللہ علیہ ہیں, ایک مرتبہ انہوں نے پروردگار عالم کو خواب میں دیکھا جیسا اللہ کی شایع نشان ہے. پوچھا پروردگار دلنی الی اقرب الطرق الیک, اے اللہ بہت قریب ترین راستہ بتا دیجئے جو آپ تک پہنچا دے, آسان راستہ بتا دیجئے آپ تک پہنچ سکے. دلنی الی اقرب الطرق, اور تاریخ فرمایا کہ ایسی رہبری فرما دیجئے پروردگار جو قریب ترین ہو. تو فرمایا پروردگار عالم نے یا ابا یزید دع نفسک وتعال. دیکھو ابو یزید با یزید بستامی, نفس کو چھوڑو اور آؤ, بہت آسان راستہ ہے. دع نفسک وتعال وتعال الی, میری طرف آؤ, نفس چھوڑو اور ادھر آؤ. یہی وجہ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت پہنچنے کے لیے دو قدم کا فاصلہ ہے. جنت پہنچنے کے لیے دو قدم کا فاصلہ ہے. یا کسی نے پوچھا کہ حضرت جنت میں پہنچنے کا آسان طریقہ بتا دیں, تو فرمایا آسان طریقہ ہے بس دو ہی قدم چلنا ہے. فرمایا کہ ایک قدم تو اپنے نفس کی خواہش کی گردن پر رکھ, دوسرا قدم تیرا جنت کی دہلیز میں ہوگا. کیسی کیسی محنتیں ان لوگوں نے کی ہوں گی, تو اتنا زیادہ باوقار اور پرتنگنت انداز میں ان لوگوں نے تفہیم کی, لوگوں کو بتایا سمجھایا. تو یہ استاذ کے استاذ, استاذ کے استاذ, استاذ کے استاذ ہے نا, یہ اس کو سلسلہ کہتے ہیں. اور چونکہ یہ درمیان میں کہیں ٹوٹتا نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے, اسی لیے اس کو سلسلہ کہا جاتا ہے. سلسلہ کڑی اور زنجیر کو کہتے ہیں, بس ایک کڑی دوسری کڑی سے, دوسری تیسری, تیسری تیسری چوتھی سے, اس طریقے سے یہ راہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبتیں علیحدہ علیحدہ آتے ہیں. کوئی فاروقی نسبت کہلاتی ہے, کوئی صدیقی نسبت کہلاتی ہے, کوئی عثمانی نسبت کہلاتی ہے, کوئی علوی نسبت کہلاتی ہے, مگر سارے کے سارے سلسلے آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی, بلکہ یہ روحانیت کی لائن کے ماہرین سے وقت قائم کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا, اس کی محنت کرنا اور کرانا ہے. اس کو سلسلہ کہا جاتا ہے. بہت سے اکابر ایسے گزرے ہیں کہ جن کے اندر جامعیت رہتی تھی, یعنی یہ کہ مثلاً قادریت کے بھی وہ حاملین رہتے تھے, چشتیت کے بھی حاملین رہتے تھے, نقشبندیت کے بھی حاملین رہتے تھے, سہروردیت کے بھی حاملین رہتے تھے. جیسے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ساری ہی نسبتیں حاصل تھی. قادری سلسلے سے بھی آپ بافیض تھے, چشتی سلسلے سے بھی بافیض تھے, نقشبندی سلسلے سے بھی بافیض تھے, سہر اور پھر خاص طور سے حیدرآباد کے بعد اور بزرگوں سے بھی ربط رہا حضرت کا, اور ان سے بھی اس کے نادر اجازت وغیرہ حضرت کو حاصل تھی. کیونکہ حضرت کے اندر اکابر اور اللہ والے وہ جوہر دیکھتے تھے تو حضرت کو قریب کرنا چاہتے تھے اور حضرت قریب ہونا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی نوازش آتے ہیں جس کو اللہ دے اس کو کون روک سکتا ہے. اسی لیے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے جو نسبتیں ہم تک آئیں, قادری بھی کہلاتے ہیں, چشتی بھی کہلاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. یہ جو جہاں تک کہ سلسلے کمالیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, یہ اس سلسلے میں حیدرآباد میں تو مجلی والے شاہ صاحب شاہ کمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام عرف اور نام کے ساتھ معروف ہوئے, اور حیدرآباد میں کچھ عام ہوئی ان کے ذریعے سے تعلیم دکنی زبان کے اندر. البتہ بخارا سے ہندوستان آنے والے بزرگوں میں کمال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اسی لیے چونکہ ان افراد میں سے چند کے ذریعے سے اللہ نے خصوصیت کے ساتھ یہ اس کی اشاعت کا کام لے لیا, اسی لیے کبھی منسوب ہو جاتی ہے ایک چیز. مثال کے طور پر قادری سلسلے کا اعلان کے مقتدا جو تسلیم کیے جاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سلسلے کے علاوہ کوئی اور سلسلہ نہیں ہوتا, یہ مطلب بھی نہیں, اور یہ بھی مفہوم نہیں ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی اور اولیاء نہیں, یہ مطلب بھی نہیں. اسی طریقے سے حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج سمجھتا ہے وہ یہ چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں, یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ چشتی سلسلے کے بس وہ یہ بزرگ تھے یا چند, بلکہ سینکڑوں ہزاروں بزرگ گزرے. تو یہ ہے نا, ایک ہی بزرگ نہیں ہے, سینکڑوں اللہ والے اس دنیا میں گزرے, ایسے ہی نقشبندی سینکڑوں ہزاروں اولیاء گزرے, ایسے ہی سہروردی سینکڑوں ہزاروں اولیاء کرام گزرے ہوتا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کچھ جس حد تک منظور ہوتا ہے اس دنیا میں موجود رہتے ہیں. تو یہ کوئی طبقہ واریت یا یہ کوئی گروپ بندی یا اس میں کوئی دراڑے یا امت مسلمہ کے اندر کوئی تفرقہ اور تشدد کے اعتبارات نہیں ہے, اور اس میں ایک جامعیت والی بات ہے. آدمی اصولی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ صاحب یہ شخص اسلام سے وابستہ ہے یا نہیں, یہ دیکھنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا تحقیقی مشرب اور جو مسلک ہے وہ روش ان کی کہاں تک درست اور کس حد تک ٹھیک ہے, بس اس بات کا خصوصیت کے ساتھ جائزہ لینا ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کی تحقیقی روش اور سلسلے کی روحانی اساتذہ سے رابطہ درحقیقت ہی کمال اللہ سلسلے کے کچھ امتیازات اور اعتبارات ہیں. اسی لیے حضرت یہ فرماتے تھے فضل حق سے قادری ہوں اس لیے ہاتھ میں توحید کی تلوار ہے. توحید ہے تو وہ قادری ہے, اور اگر توحید ہی ہاتھ میں نہیں ہے, دل میں موجود نہیں ہے, تو پھر قادریت بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ قادری لگا لوں, لیکن اصل میں قادری علوم کا نہ سرچشمہ جانتا ہوں, نہ اس کی روح سے واقف ہوں, نہ اس کی نظر بیان سے واقف ہوں, نہ اس کی روحانیت سے آشنائی ہے, نہ میں واقف کار ہوں, تو آخر قادریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یوں خالی جی لمبے چوڑے نام لگا رہنے سے کوئی آدمی اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوتا. کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ حقیقی معنوں میں ہم حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایسے صحیح معنوں میں ہم چشتی اس وقت کہلائیں گے جب حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں تحت اصول تحت حدود فرمائی ہیں ان کو قبول کیا جائے. اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ صاحب جمہور اہل سنت کی علماء کرام نے اس کو ان تعلیمات کو کس حد تک قبول کیا. حضرت چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شریعت کی پابندی کے بغیر میری ترقی سمجھ ہی میں نہیں آتی, یعنی میں دیکھتا ہی نہیں کہ کسی اور چیز میں ترقی ہے. شریعت میں جتنا زیادہ پابندی ہوگی بس اتنا زیادہ ترقی ہوگی. حضرت عبد القادر جیلانی, اچھا یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی ان بزرگان ادیب نے تعلیمات کچھ ایسی دی کہ جس کی وجہ سے ہمیں بیویوں کو چھوڑنا ہے, بچوں کو چھوڑ دینا ہے, کاروبار کو لات مارنا ہے, یا جو ہے تجارت اور مکانات اور دکانات کو تاخت و تاراج کر دینے کا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ترک دنیا کی تعلیم نہیں ہے, بلکہ دنیا کو صحیح استعمال کرنے کی تعلیم ہے. بھائی دنیا سے محبت ہونا ہے, دنیا کا کسب منع نہیں ہے, ورنہ تو ساری ہی شریعت کنڈم ہو کے رہ جائے. شریعت کے حدود میں دنیا کو صحیح استعمال کرنا آ جائے. اگر بیوی اور بچے کرنے کا نام دنیا رہتا تو حضرت کرانے پھر تو پکے دنیا دار رہتے, اس لیے کہ ان کو چار بیویاں 49 بچے تھے.
وہ تو بہت بڑے دنیا دار کہلاتے ہیں, لیکن کوئی بھی شخص یہ کہنے کو تیار نہیں کہ حضرت پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ جی دنیا دار, بلکہ ہر شخص یہی کہے گا کہ بھائی وہ تو روحانیت کے تائیدار تھے, سید الطائفہ سید الاولیاء کہلاتے ہیں جی, اس واسطے صاحب ان کو تم دنیا دار نہیں کہتا. حضرت چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس روزانہ جی ہزاروں لاکھوں روپیہ آتا خرچ ہو جاتا, بلکہ ان کے مرشد کی تعلیم یہی ہوتی, حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بھی آپ نے یہی نصیحت کی اور ان سے یہی تعلیم ملی کہ دیکھو پیسہ اپنے پاس مت رکھنا, تو جب تک کہ بالکل یہ ختم نہ ہو جاتا اس وقت تک یہ بستر پہ ہی نہیں لیٹتے تھے. تو صحیح جو ہے نا, یہ دنیا کو کمانا یا مال کو کمانا یا محنت کرنا یا تجارت کرنا یا زراعت کرنا یا زمینداری کرنا یا کسی اور عہدے اور منصب پر رہنا یا دنیا کے کاروبار کے اعتبار سے جائز کام کرنا, اس کا نام دنیا داری نہیں. دنیا داری کیا ہے؟ اللہ سے غفلت کا نام ہے. دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے, جس دنیا الخدا غافل بکن, اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے. اگر اللہ سے غافل ہو رہا ہے, اس کے حکم سے غافل ہو رہا ہے تو دنیا دار ہے, اور اگر اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے تو دین دار ہے. بس یہ کام کرنے کا ہے, یہی تعلیمات دی جاتی ہیں, چاہے وہ قدری سلسلے کی ہو, چاہے چشتی سلسلے کی ہو, چاہے نقشبندی سلسلے کی ہو, چاہے سہروردی سلسلے کی. البتہ ہوتا کیا ہے, تھوڑا سا ذوق کا فرق رہتا ہے. کیا ہوتا معلوم, مثال کے طور پر بھائی آپ کیا چیز پسند ہے, تو آپ کہتے ہیں صاحب مجھے میٹھا پسند ہے. آپ کیا پسند کرتے ہیں, ویسا مجھے کچھ کھاری چیز پسند ہے. آپ کیا پسند کرتے ہیں, آپ میں روٹی پسند کرتا ہوں. آپ کیا پسند کرتے ہیں, میں چاول پسند کرتا ہوں. کیا بھائی اس پسند کو کیا بولتے صاحب, آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, اس کا نام لڑنا نہیں ہے, یہ تو ذوق کا فرق ہے, اس میں لڑنے کی کیا بات ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی ہے کہ صاحب نہیں قادری اساتذہ کو میں اپنا روحانی استاد مانوں گا, یا کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب مجھے چشتی سلسلے سے انس ہے, الفت ہے, میں اس سے اپنا تعلق رکھنا چاہوں گا, کوئی نقشبندی بزرگ سے وابستگی ہو گئی تو سمجھتا ہوں کہ میرا کچھ کام بنے گا روحانی اعتبار سے, یا کوئی یوں کہے کہ صاحب سہروردی اساتذہ مجھے دنیا میں مل گئے تو ٹھیک تھا, میں ان سے اپنا رابطہ قائم کر کے اپنے نفس کی اصلاح کر لوں گا. اس انداز سے آدمی ذوق کے فرق تو ملحوظ رکھتا ہے, یہ اس میں کوئی عیب کی کوئی بات نہیں ہوتی, بلکہ اس طریقے کی مناسبت دیکھنا بھی ضروری ہے. آج اسی لیے شیخ جو ہے کامل جو شیخ ہوتا ہے, وہ اچانک ہر کسی ہر کس و ناقص کو مرید بنانا شروع نہیں کر دیتا, بلکہ دیکھتا ہے کہ اس شخص کا گروپ میرے سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. آج کل تو گروپ دیکھنے کا بہت چل رہا ہے نا ڈاکٹروں کے پاس, دیکھتے ہیں گروپ ملتا نہیں ملتا, وہی وہ اسی کو صوفیہ توحید مطلب کہتے ہیں. سب انہوں اکیلے چھ کیا بول کے بولے تو انہیں اکیلے ہی نہیں ہے بھائی, مگر یہ بھی تو دیکھو کہ بھائی وہاں کے علاوہ آپ کا کہیں اور کوئی اور راستہ موجود ہے یا نہیں. تو فضل حق سے قادری, تو حضرت نے ذوق کا فرق بتایا کہ بھائی آخر کیا قادری بولے تو کیا بات, چشتی بولے تو کیا بات, نقشبندی کا کیا مطلب, سہروردی کا کیا مطلب, کمالیہ کا کیا مطلب ہے, آخر حسنی حسینی کا کیا مطلب ہے. تو حضرت نے فرمایا فضل حق سے قادری ہوں اس لیے ہاتھ میں توحید کی تلوار ہے. دیکھو بھائی فرق, دیکھو ذوق کا فرق انداز ملاحظہ کر لو. فضل مولا ہے کہ میں چشتی بھی ہوں, دل میں انسان اور زبان پر پیار ہے. چشتی سلسلے میں جو لون بولتے اس کو لون, اور کبھی کہتے ہیں ذوق, کبھی استعمال کرتے ہیں لفظ لون, کبھی لفظ استعمال کرتے ہیں ذوق. فضل مولا ہے کہ میں چشتی بھی ہوں, دل میں الفت اور زبان پر پیار ہے. اگر دل میں محبت ہے, زبان پر پیار ہے, کلمات ہیں, حضرت چشتی میری رحمت اللہ علیہ جیسی زبان ہے, کبھی ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آئی ہے, اور اتنی صاف سیدھری, اتنی بانگ پن والی, اتنی میٹھی زبان استعمال کرتے تھے کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتے تھے. اللہ پاک نے صاحب کرامات بنا دیا تھا تو بس پھر کیا تھا, راجا پتھرائے کا زمانہ تھا, اجمیر کی سرزمین تھی, جیپال جوگی کا موقع تھا, اب ہر لحاظ سے کوششیں ہوئی, لیکن حضرت جی حضرت ہلے نہیں اپنے مقام سے, بس کٹیا میں بیٹھ کے چھت پر ڈال لگا, ہٹنے کا نام نہیں. مگر وہی لوگوں نے تو ہزار رکاوٹیں کھڑی کی اور ان کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی, نکالنے کی کوشش کی, یہاں تک کہ شہر سے اور جادو سے اور جادو کے اثرات کے ذریعے سے آپ کو ہٹانے اور مٹانے کی سازش کی گئی, لیکن اللہ پاک نے ان کو اس طریقے سے جمایا کہ سر سید احمد کے دور کے ایک پروفیسر مسٹر آرنلڈ نام کے, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر یہ 90 لاکھ لوگ ایمان لائے ہیں. 90 لاکھ لوگ. پھر لکھا ہے کہ ان کے خلفاء کے ہاتھوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد علیحدہ علیحدہ ہے. وہ حضرت چشتی اجمیری کی محنت ہے. آج ہم لوگ کیا جسٹیت میں کیا رہتا ہے؟ زبان میں مٹھاس ہونا چاہیے, صداقت ہونا چاہیے, راستی ہونا چاہیے, محبت اور الفت ہونا چاہیے, ایگانت ہونا چاہیے, اتحاد اور انسانیت ہونا چاہیے, آپس میں ایک میل جول ہونا چاہیے, بجائے اس کے افرا ہے تفریح ہے, افرا تفریح, تشدد تفرق پراگندگی فکر اور عمل میں, بس یہاں سے لے کر وہاں تک گندگی گندگی بھری ہوئی ہے. ملت کے عزیزوں نہیں ہے, سلسلے کے روحانی اساتذہ کی تعلیم اچھی نہیں. وہ تو بہت زبردست روحانیت کی تعلیم دینے والے تھے, سارے انسانوں کو ایک ہی ماں باپ آدم حبا کی اولاد کہنے والے تھے, آپس میں محبت اور میل ملاپ کی فضا کو ہموار کرنے والے تھے. یہ نقش بندی کیا ہوتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں نقش بندی ہوں بفیض مصطفیٰ, نقش بندی ہوں بفیض مصطفیٰ, اس لیے سب سنتوں سے پیارے ہیں. فضل حق سے قادری ہوں, اس لیے ہاتھ میں توحید کی تلوار ہے. فضل مولا ہے کہ میں چشتی بھی ہوں, دل میں الفت اور زباں پر پیار ہے. نقش بندی ہوں بفیض مصطفیٰ, اس لیے سب سنتوں سے پیار ہے. ایک ایک سنت کو ڈھونڈتا ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نقش بندی کا کام ہے. اذکاری بہت زیادہ ہے, اس میں 25,000 سے شروع ہوتے ہیں. ہمارے اساتذہ روز روز کم سے کم 10,000 کی تعلیم اور تلقین کرنے والے اساتذہ ہیں. اس میں اللہ, اس میں ذات کا جی, چاہے ضرب لہر اور جہر ہو کہ نہ ہو, لیکن یہ 10,000 اللہ اس میں ذات ذکر اس میں جس میں جان اور رگو پہ میں سرایت کر جاتا ہے اور ملک اور یادداشت مستحکم ہو جاتا ہے. ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کر عمل پیرا ہونے والے وہ ہے نقش بندی. 25,000 سے شروع ہوتے ہیں. ہمارے اساتذہ روز روز کم سے کم 10,000 کی تعلیم اور تلقین کرنے والے اساتذہ ہیں. اس میں اللہ, اس میں ذات کا جی, چاہے ضرب لہر اور جہر ہو کہ نہ ہو, لیکن یہ 10,000 اللہ اس میں ذات ذکر اس میں جس میں جان اور رگو پہ میں سرایت کر جاتا ہے اور ملک اور یادداشت مستحکم ہو جاتا ہے. ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کر عمل پیرا ہونے والے وہ ہے نقش بندی. چاہے وہ ٹوپی اور شملے کی بات ہو, چاہے وہ کرتے اور پاجامے کی بات ہو, چاہے وہ گزری اور تہبند کی بات ہو, چاہے وہ ابا اور خبا کی بات ہو, چاہے وہ کام کاج میں اعتبار کرنے کے لحاظ سے چیزوں کے معیارات ہوں, بس یا وضو کرتے وقت مسواک کا استعمال ہو, یا اسی طریقے سے صبح اور شام خصوصی قسم کے اوراد اور شغل کرنے کے اعتبارات ہوں, ذکر اور مختلف قسم کے اذکار اور اپنے فکر کو سدھارنے کی ترتیبیں, اس طریقے سے ایک ایک سنت کو چن چن کر معلوم کر کر کے جیسے جیسے معلوم ہوتا چلا گیا ویسے ویسے آدمی کے ذہن میں رہتا تھا کوئی ایسی ترکیب ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو بہت خوب علوم سے سرفراز کریں. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فضائل کے باب میں, آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ بھائی آسان ترکیب ہے اللہ پاک سے علم لینے کی, دو شرطیں اپنے میں آ جانا, ہاں پھر زیادہ کتاب کی احتیاج نہیں ہوگی, کتاب کی پھر زیادہ احتیاج نہیں ہوگی, اور پھر اللہ سمجھا دیں گے نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, وہ آتی ہے چیز. تو نقش بندی ہوں بفیض مصطفیٰ, اذکار ہیں اپنے اکابر کی تلقین ہے تو ذکر میں فکر میں لگے ہوئے رہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والد کی بات نقل کرتے ہیں کہ میرے ابا فرماتے تھے کہ سلوک کے ابتدائی زمانے میں میں ایک سانس میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا, ایک سانس میں 200 بار لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا سلوک کے ابتدائی زمانے میں. ہے ہمارے پاس ذکر کی کثرت, ہے ہمارے پاس باتوں کی کثرت ہے نا, اور کام دھندوں کی کثرت, غفلتوں کی کثرت, گالی گلوچ کی کثرت, اور مختلف قسم کی غفلتوں کے شکار ہیں ہم لوگ. کہاں ہے نقصانی سلوک کے اعتبارات؟ ہے سنتوں کی پیروی, کتنی دور ہو گئے ہم لوگ. میرے دوست نام لینا الگ بات ہے, اس ناموں کی نسبتوں کے اعتبار سے شریعت مندہرہ کے حدود کو قائم رکھ کر اپنی روحانیت کو جلا دینا اور انوار پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے. اور شوہر وردی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شوہر وردی کا مطلب یہ ہوتا ہے, حضرت فرماتے ہیں اور بفضل رب شوہر وردی بھی ہوں, اس لیے دنیا سے دل بیزار ہے. دنیا سے دل بیزار رہا تو شوہر وردی, دل بیزار نہیں ہے تو شوہر وردی نہیں. مگر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ منصاحب پھر تو ہم لوگ سب کے سب شوہر وردی معلوم ہو رہے, پوری دنیا سے بیزار ہو گیا منصاحب جی, بیوی سے, بچوں سے, کام کاج سے, زمین سے, دکان سے, مکان سے, جی بیزار بیزار ہو گیا. ارے مشکلات سے تنگ آ کے, مصیبتوں میں پھنس کے, ایسا چاہنے سے شوہر وردی نہیں ہوتے. اللہ کی ملاقات کے شوق میں اللہ کے غیر سے کٹنا اور اللہ سے جڑنا, جس کو تبتل کہتے ہیں, ہمارے پاس تبتل کی تعلیم ہے, تعطل کی نہیں. وہ تبتل الیہ تبدیلا, ہاں سب میں رہ کر سب سے الگ رہے, جیسے کمل پانی میں رہتا ہے, پانی میں ہی رہتا ہے لیکن پانی سے الگ رہتا ہے. اللہ ایک اللہ والے, یہ لاہور کی سرزمین کے قریب کی بات ہے, ایک اللہ والوں نے ایک وہاں ایک دو اللہ والے موجود تھے, ایک اللہ والے بڑے کامل درجے کے بزرگ تھے, سینکڑوں ہزاروں ان کے مریدین تھے, لوگوں میں بات چلی. ایک اور اللہ والے وہاں پر آ گئے, ٹھہر گئے, تو کچھ لوگوں کو تشویش ہوئی کہ صاحب یہاں پر تو پہلے ہی سے ایک اللہ والا بہت بڑے پیمانے پر رشد و ہدایت کے پیمانے چل کر رہا ہے, اور جی دعا اوزاری کے ذریعے سے, دعاؤں کے ذریعے سے, فکر کے ذریعے سے دین کی فکریں عام ہو رہی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ اخلاق کیسے پیش کریں کہ ہم یہ بولیں کہ صاحب یہاں پر اپنے اکابر موجود ہیں, آپ مت آئیے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ سمجھدار تھے وہ بزرگ وہاں والے, انہوں نے ایک برتن لیا یا ایک پیالہ لے لیا, اس کو پانی سے یا کسی اور چیز سے لبریز کر دیا, غالباً پانی سے لبریز کر کے سیدھے آپ کے پاس جو بزرگ یہاں گئے تھے ان کی خدمت میں بھیج دیا. مطلب ان کا یہ تھا کہ یہاں پر اللہ کا فضل ہے کہ علم اور عرفان کا پیمانہ لبریز ہے, یہاں کسی اور کے رہنے کی چند ضرورت نہیں, بہت سے میدان کام کرنے کے. صرف اتنا ہی بتایا کہ بس لے جاؤ ان بزرگ کی خدمت میں پیش کرو, یہ پیالہ پانی سے بھرا ہوا ہے. اب انہوں نے عملی جواب دیا, تو ان بزرگ نے بھی عملی جواب دیا اور کہا کہ دیکھو کوئی بات میری طرف سے نہ کہنا, صرف اتنی بات کہنا, ایک پھول لیا, پھول لے کر پانی پر رکھا اور لانے والے شخص سے کہا کہ یہ پھول جو میں آپ کے اس کٹورے والے پانی پر رکھ رہا ہوں, اس کو تم لے کے جاؤ, اپنے بزرگ کی خدمت میں پیش کرو اور یہ کہو کہ ہم آپ کی بارگاہ میں خلل نہیں ڈالیں گے, ہم اس طریقے سے آپ کے ملک میں رہیں گے جیسے پانی میں پھول رہتا ہے. لڑائی نہیں ہوتی تھی, جھگڑے نہیں ہوتے تھے, الجھنیں نہیں ہوتی تھی, پریشانیاں نہیں ہوتی تھی. تو شوہر وردی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دنیا سے دل بیزار رہنا. ہاں ہمارا دل بازار میں, اور کہہ رہے کہ ہم لوگ شوہر وردی, دل بازار میں اور شوہر وردی دونوں کیا نسبت ہے؟ ارے بازار میں رہ کر بازار سے بیزار ہو گئے تو پھر جو ہے شوہر وردی نسبت کار فرما ہوتی. اور یہ کیا ہے؟ اور حسن حضرت سید حسن قادری رحمت اللہ علیہ اور محمد حسین رحمت اللہ علیہ, ان اپنے اساتذہ سے نسبت کر کے حضرت نے اپنے اشعار میں یوں فرمایا کہ مجھے حسنی نسبت بھی حاصل ہے حسینی نسبت بھی حاصل ہے. فرمایا کیا مطلب سمجھتے ہیں حسنی اور حسینی نسبت کا؟ اور حسنی اور حسینی بھی ہوں میں, دل میرا قرآن سے سرشار ہے. اب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, بس قرآن ہے اور احسان ہے. ساری معرفت ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے, لیکن بات کو سمجھنے پر آتا ہے اور اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں تو قرآن ہی سے عرفان کھلنے لگتا ہے. حضرت بابا پیر رحمت اللہ علیہ نے بات فرمائی ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے میرے اوپر اتنا زیادہ قرآن کو کھول دیا کہ میں نے تصوف کے اصطلاحات میں پڑھنے کے بجائے پورے سلوک کو قرآنی بنا دیا ہے. ہمارے پاس اتنی تفصیلات جاننا ضروری ہے. اور حسنی اور حسینی بھی ہوں میں, دل میرا قرآن سے سرشار ہے. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین میں کیا ہے مذہب عرفان کی بات ہے؟ سب سے پہلے لفظ کیا ہے؟ الحمد. اور حمد کے معنی کیا آتے ہیں؟ تعریف کے. اور آپ جانتے ہیں تعریف کے ساتھ دو چیزیں اور ہونا پڑتا, تعریف کے ساتھ دو چیزیں اور ہونا پڑتا, ایک تعریف کا کرنے والا, دوسرے وہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے. سمجھ گئے بات کو؟ ایک بات, جب الحمد بولتے تعریف کرے اللہ کی, للہ بولنے. اب سوال یہ ہے کہ تعریف بولنے کے بعد دو باتیں ہمارے اوپر کھلنا ضروری ہے. اگر معرفت کے راستے پر چل رہے ہیں تو دو چیزوں کا اور کھلنا ضروری ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ سب حمد کیا ہے, چلیے صاحب ایک اردو میں ترجمہ کر لیے ہم لوگ تعریف کے معنی میں. اب تعریف کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک تعریف کا کرنے والا, دوسرے وہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے. تو تعریف کرنے والا بندہ اور تعریف جس کی جا رہی ہے وہ اللہ. میں حضرت کیا فرماتے, میں تیرا حامد ہوں تو محمود ہے, میں تیرا قاصد ہوں تو مقصود ہے. یہ دو ذاتوں کو سمجھنا, ایک ذات حامد کی ایک ذات محمود کی. انتہائی اعتبارات تو اور زیادہ لطیف کر ہیں, لیکن سادہ پہراو میں یہ بات سمجھ لوں مشکل نہیں ہے کہ دو ذاتیں ہیں, ایک حمد کرنے والی ذات, ایک وہ ذات جس کی حمد کی جا رہی ہے. اور ہمارے سلسلے کی تعلیمات میں خلاصے کے طور پر یہی بات بتاتے ہیں کہ بھائی تین چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے تصوف کی تعلیمات کے خلاصے کو سمجھنے کے لیے. ایک یہ ہے کہ اللہ کیا ہے, دوسرا یہ ہے کہ بندہ کیا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ دونوں میں تعلق کیا ہے. اللہ کیا, بندہ کیا, دونوں میں تعلق کیا. ٹھیک ہے صاحب, ہم اتنا سوچ لے کے سن لے کے ہم لوگ چلے جاتے تھے, پھر نہیں آتے. بولے مت آؤ, کون بولے آپ کو آنے کے لیے؟ ہم سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, فائدہ اٹھا چکے ہیں, اٹھا رہے ہیں, تو ماشاء اللہ بہت کافی ہے, کیا بات. لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت ہے جو دادا نہ ہوتی ہیں, اسی لیے ہر ایک کے لینے کا اعتبار جو دادا نہ ہوتا ہے. کسی کے لیے ایسا ملتا ہے جیسے کوئی تشتری میں پانی رکھتا ہوا ہے, کسی کے لیے پیالہ بھر پانی, کسی کے لیے گلاس بھر پانی, کسی کے لیے گھڑا بھر پانی, کسی کے لیے جی بیرل بھر پانی, اور کسی کے لیے کہ موسلہ دار بارش کے طریقے سے اللہ پاک کی طرف سے فیضان عنایت ہوتا ہے. فضل الہی جب خصوصی طور سے کرم فرمائی کے ساتھ اللہ پاک توجہ فرماتے ہیں تو پھر اس دھارے کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے, نہیں روک سکتا آدمی, بلکہ مشکل ہوتا ہے کہ کون سی چیز لینا ہے کون سی چیز چھوڑنا ہے. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں. اور حسنی اور حسینی دل میرا قرآن سے سرشار ہے. یہ کمالیہ کیا بات ہے صاحب؟ یہ حضرت فرماتے ہیں وہ کمالیہ بفیض اولیاء, آنکھ میں موجود کا دیدار ہے. ہاں, موجود کا دیدار رہنا یہ سلسلے کمالیہ کا خصوصی فیضان ہے. دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ باطل ہے, کوشش فضول ہے. لیکن اس دنیا میں اللہ پاک کے پانے کا طریق یہ ہے کہ آثار سے افعال سے صفات سے دیکھا اور پایا جا سکتا ہے, جانا پہچانا دیکھا پایا جا سکتا ہے. چار طرح کی محنت ہمیں کرنی ہے. مظاہر العلوم سہارنپور میں جس وقت چھوٹا ہم طالب علم تھا, آج سے تقریباً 27-28 برس پہلے کی بات ہے, حضرت نے خط لکھا تھا, اس میں یہ بات لکھی. بس فکر اس بات کی ہوتی, نصیحتیں یہ تھی خاص طور سے حضرت نے, ایک یہ کہ نمازوں کا اہتمام ہو, دوسرے یہ ہے کہ ذکر کا اہتمام ہو, اور تیسرے یہ فرمایا کہ باوضو رہو. اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ دیکھو خاص طور سے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آثار کے ذریعے سے افعال کے ذریعے سے صفات کے ذریعے سے ذات کو دیکھ جانا پہچانا دیکھا پایا جا سکتا ہے. اس کی محنت ہونا ہے جاننا پہچاننا اور دیکھنا پانا, چار درجے, جاننا پہچاننا دیکھنا پانا, چار درجے. اپنے صدق کمال اللہ اس سلسلے کے ایک بزرگ درویش میر شبیر علیہ الرحمٰن نے اپنے قال صحیح کے بعد حصوں میں اس بات کے اشارات دیے ہیں اور فرمایا کہ دیکھو بھائی اتنی بات سمجھو, جاننے پہچاننے دیکھنے پانے کے لیے نوجوان طبقہ بھی متوجہ ہو جائے گا بہت جلد. اگر کسی لڑکے اور لڑکی کو ازدواجی رشتے میں بندھنا ہو, شادی کرنا ہو, تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کا عتاب پتا دیکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ فلاں صاحب کی لڑکی ہے, علم ملا, اس کو جاننا کہتے ہیں. جی فلاں صاحب کی لڑکی ہے, فلاں صاحب کی لڑکی ہے, فلاں صاحب کی لڑکی ہے, اسے کیا بولتے ہیں؟ اس کو جاننا. اب اس کے بعد جستجو کا ڈھنگ الگ ہو جاتا ہے تو رشتے کے بارے میں کوئی گرفت ہوتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے جاننے سے وقت پہچاننے کی ترکیب شروع ہوتی ہے. کیا کرنا ہے تو آزو بازو سے پوچھو, ہے نا, ان سے معلوم کرو. لڑکی کے والد جس آفس اور محکمے میں کام کرتے ہیں وہاں کے لوگوں سے دریافت کرو. جو بھی لوگ تم سے ملاقات کے لیے آئے ان سے ذریعہ معلوم کر لینا کہ یہ کیا تم اس طریقے سے واقف ہیں ان تفصیلات سے. لیکن آپ کو ذرا سا کھوج کھوج مزید کرنے کے بعد جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہاں ہاں ان کے ابا ہیں فلاں محکمہ میں کام کرتے ہیں, وہ بچی کی تعلیم وہاں تک ہے, اس کا محلہ یہ ہے اور اس کی عمر ایسی ہے اور اس کے بد و قامت ایسے ہیں, ہم کو اس قدر جو ہے نا پہچان ہو گئی. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ آج کے دور میں کیا ہے, دیکھنے کا رہتا ہے, فوٹو بھیجا دے گا. یہ تیسرا مرحلہ ہے, اس کو بولتے دیکھنا, دیکھنے کی منزل. جب ہر لحاظ سے تینوں مرحلے کامیاب گزر گئے اور ایجاب و قبول کا مرحلہ مکمل ہو گیا اور دونوں ازدواجی رشتے کے بندھن کے اندر بندھے گئے اور ان دونوں کے لیے اجازت ہو گئی تحت قانون, تو اب مسئلہ ملنے ہی کا رہتا ہے, پانے کا رہتا ہے. ایک لڑکی اور لڑکے کے انتخاب کے لیے بھی چار مرحلے ہونا پڑتا ہے, جاننا پہچاننا دیکھنا پانا. سلسلے کے اندر دیکھنے کی جو تعبیر ہے وہ رؤیت بالقلب ہے, دل سے دیکھنا. اس کو حدیثوں کے اندر بصیرت کہا گیا ہے, اللہ والوں کی کتابوں میں بصیرت کہتے ہیں, نور ایمان کہتے ہیں. ان آنکھوں میں بھی وہی شہودی کیفیات رہیں گی لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اعتبار ہے دیکھنے کا وہ ذرا حقیقت و دل کے ذریعے سے دیکھنا ہے, اگرچہ پورے سراپا میں اس کی یاد تو اس کا شہود رہتا ہے. تو ایک لڑکی کے لیے ایک مرحلہ جاننے کا, دوسرا پہچاننے کا, تیسرا دیکھنے کا, چوتھا پانے کا. ایسے ہی اس سلسلے میں خاص طور پر اللہ پاک کی ذات مبارک کو پانے کے لیے ان مراحل کو طے کرنا پڑتا ہے, ایک جاننے کی منزل, دوسرا پہچاننے کی منزل اور تیسرا دیکھنے کی منزل, چوتھے پانے کی منزل. پہلا مرحلہ شریعت کا, دوسرا مرحلہ طریقت کا, تیسرا مرحلہ حقیقت کا, چوتھا مرحلہ معرفت کا. پہلا مرحلہ دودھ کا, دوسرا مرحلہ دہی کا, تیسرا مرحلہ مسکے کا, چوتھا مرحلہ گھی کا. مراحل ہیں شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت. دودھ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں, ایسے شریعت نہیں تو پھر کچھ نہیں, کوئی معرفت اور عبت کوئی چیز نہیں ہے بھائی. ایسی معرفت ہمارے پاس نہ مل سکتی ہے نہ کوشش کیجیے. شریعت کے ساتھ بواسیر شریعت کی بات اگر ہے تو الحمدللہ نور علی نور, یہ ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. شریعت اور طریقت, حقیقت اور معرفت کو پانے کے لیے ماشاءاللہ بہت بڑے کام ہم کو کرنے کے. تو جاننے پہچاننے دیکھنے پانے کے مراحل ہیں. آج شام تک آپ کچھ اسی طرح کی باتیں سنیں گے, کچھ کموں میں اپنے اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے. ہم تو بہت سادہ بات پیش کرنے والے ہیں. اسی لیے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ایک مرحلہ جاننے کا, دوسرا مرحلہ پہچاننے کا, تیسرا مرحلہ دیکھنے کا, چوتھا مرحلہ پانے کا. اچھا صاحب کس طریقے سے دیکھیں؟ جانتے نہیں جانتے, اور قرآن کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, حدیث کا حکم ہے, اہل سنت والجماعت کا حکم ہے, ٹھیک ہے بولیے صاحب, علماء بولے دیکھ لیجیے, جان لیجیے صاحب, مانتا نہیں مانتا نہیں صاحب, مانتے ہیں وہ تو اور بھی پہلے کی منزل ہو گئی, مان بھی لیا جان بھی لیا. اب یہ کہ پہچاننے کا مسئلہ تھا, تھوڑا سا مزید اور تفصیلات جاننے کے بعد اس مرحلے کی تکمیل ہو جاتی. دیکھنا کیسے؟ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اپنے میں غور کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یاد کا مرحلہ, اور اگر باہر دنیا میں دیکھ رہے, دیکھنے کے اعتبار ہے دیکھنے کا, اس کو کہتے ہیں شہود کا مرحلہ. اپنے اندر والی دنیا یاد والی دنیا, اور باہر والی دنیا شہود والی دنیا. اپنے اندر کی دنیا اپنا سراپا اس کو انفس کہتے ہیں, اور باہر والی دنیا آفاق والی دنیا, یہ جو ہے نا باہر کی دنیا ہو. آدمی اپنی آنکھوں سے جو کوئی دیکھ رہا ہے, زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوا نظام انفس اور آفاق میں کیا دیکھنا بھائی؟ چھوٹی باتیں برادر محترم نے بتائی, کیا بات؟ اپنے اندر ہر چیز کے مالک اللہ کو دیکھیں. یہ اگر اللہ ہی کو ان ساری چیزوں کا مالک سمجھ رہے ہیں, اپنے جسم کا, اپنے جان کا, اپنے آثار کا, اپنے افعال کا, اپنے صفات کا, یہ اپنے پاس والی چیزوں کا, ان امانتوں کا, ان سراپا ان تمام چیزوں کا مالک دیکھ رہے ہیں اللہ کو, تو اس کا نام ہے یاد. اور اگر اللہ کے سوا دوسروں کو اصلی مالک سمجھ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں غفلت. اس غفلت کو ہٹا کر یاد کو غالب کرنے کا نام مجاہدہ ہے. اس غفلت کو ہٹا کر یاد کو غالب کرنے کا نام مجاہدہ ہے. اس غفلت کو ہٹا کر یاد کو غالب کرنے کا نام مجاہدہ. آفاق میں اللہ ہی کو مالک دیکھنا یہ یاد ہے. اللہ کے سوا دوسروں کو مالک حقیقی سمجھنا یہ جو ہے غفلت ہے. اس غفلت پر یاد کو غالب کرنے کا نام مجاہدہ ہے. اب مجاہدہ اور یادت کے ذریعے سے اگر انفس اور آفاق میں اللہ کی مالکیت چھا گئی, اور ہم اس یقین کے مرحلے پر آ گئے کہ یقین میرے اندرون اور بیرون میں اصلی مالک اللہ ہے اور انہی کی یاد کا غلبہ ہے, تو میرے دوست دیکھنے کا پہلا مرحلہ پورا ہوا. حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. تعلیمات کا جو ترتیب ہے اس ترتیب میں پہلے مرحلے میں یہ بات ہے, انفس اور آفاق میں پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت کی یاد چھا جائے اور غفلت ہٹ جائے. اس کے لیے محنت اور مجاہدہ ہو. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ خوشی کی چیز سے خوشی نہیں ہوگی, غم کی چیز سے غم نہیں ہوگا. دبئی اعتبارات الگ ہے, لیکن ایک ایسی سطح پر آدمی آ جائے گا جہاں پر خوشی اور غم اس کے حق میں برابر برابر محسوس ہونے لگیں گے. لکھو لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یعنی کیا مطلب؟ یہ نعمت ملنے پر اتراتا نہیں اور مصیبت ملنے پر گھبراتا نہیں. نعمت آئے تو اترانا نہیں اور مصیبت آئے تو گھبرانا نہیں. بس یہ دو اعتبارات ہیں. چلیے استمعیتی بات اتنی بات آج اس وقت کی کافی ہے. بعد میں اور بھی مجلس بھی ہیں اور بات بھی ہوگی. اسی لیے اللہ, چونکہ وقت ضائع کرنا نہیں تھا, آپ حضرات سے کوئی ضروری اور ابتدائی باتیں کرنے کی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میرے خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.